تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البغي او كما قال صلى الله عليه وسلم. پچھلے جمعہ کو میرا ناغا ہوا، الحمدللہ پچھلا جمعہ مکہ مکرمہ میں ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب حضرات کے لیے دعا کی بھی توفیق ہوئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جن حضرات کے نام یاد رہے ان کی طرف سے سلام بھی الحمدللہ پہنچانے کی توفیق ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. اس سے پہلے بیان چل رہا تھا زبان کے گناہوں کا، جس کو حضرات صوفیاء کرام آفات لسان سے تعبیر کرتے ہیں، زبان کی آفتیں. آفت کے معنی ہے مصیبت. تو ہم اور آپ ظاہری اعتبار سے مصیبت اس کو سمجھتے ہیں کہ خدا نہ کرے کوئی بیماری آ جائے، کوئی جان کو یا مال کو نقصان پہنچ جائے، یا کوئی اور دنیاوی ضرر لاحق ہو جائے، اس کو آفت سمجھتے ہیں. لیکن جن اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حقیقت شناس نگاہ عطا فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ حقیقی آفت وہ ہے جس کے ذریعے انسان کے دین کو ضرر لاحق ہو. دنیا میں اگر کوئی نقصان پہنچ گیا تو وہ اتنا تشویشناک نہیں، کیونکہ دنیا تو ہے ہی اس کام کے لیے کہ کبھی نقصان ہے کبھی فائدہ ہے، کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے. نہ غم پائیدار ہے یہاں کا نہ خوشی پائیدار ہے. اگر کوئی غم کوئی تکلیف آئی بھی ہے تو انشاءاللہ کچھ دن کے بعد رفع ہو جائے گی، انسان بھول بھی جائے گا. لیکن اللہ بچائے کہ خدا نہ کرے دین کو ضرر لاحق ہو، دین کو مصیبت لاحق ہو، تو وہ ناقابل تلافی ہے. اسی لیے دعا فرمائی نبی یا کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا عجیب غریب دعائیں ترکیب فرمائی ہے سرکار نبی، یعنی قربان ہو جائے انسان ایک ایک لفظ کے. فرمایا کہ لا تجعل اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ ہماری مصیبت ہمارے دین کے اوپر نہ بنائیے، کوئی مصیبت ہمارے دین پر واقع نہ ہو. کیا مانا کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو تو کسی نہ کسی مصیبت سے تو اس کو صادقہ پیش آنا ہی ہے دنیا میں. کوئی بڑے سے بڑا انسان, بڑے سے بڑا شہنشاہ, بڑے سے بڑا صاحب اقتدار, بڑے سے بڑا مالدار, کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو کوئی نہ کوئی مصیبت کبھی پیش نہ آئے. مصیبت تو پیش آئے, لیکن اے اللہ جو مصیبت ہمیں پیش آئے وہ جو کچھ ہو وہ دنیا کی ہو, دین کی مصیبت پیش آئے. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. اور اے اللہ ہماری ساری سوچ وچار دنیا کے بارے میں نہ بنائیے کہ ہر وقت دنیا ہی کے بارے میں سوچتے رہیں اور آخرت کا کوئی خیال نہ ہو. ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. نہ ایسی بتائیے کہ سارا علم جو کچھ ہے وہ دنیا ہی کا ہو اور دین کے بارے میں کچھ پتا نہ ہو, اور نہ ہماری خواہشات کا مرکز دنیا کو بنائیے کہ ساری خواہشات ساری امنگیں وہ دنیا ہی سے متعلق ہیں, آخرت کے بارے میں کوئی خواہش کوئی امنگ پیدا نہیں ہو. تو حقیقت میں حقیقی مصیبت وہ ہے جو اللہ بچائے, اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائے, دین کو لائے. تو جتنے گناہ ہیں وہ حقیقت میں آفت ہے, مصیبت ہے, مصیبت ہے. کیوں؟ ظاہری اعتبار سے تو نظر آ رہا ہے کہ اس گناہ میں لذت آئی, مزہ آیا, لیکن حقیقت میں وہ مزہ اور وہ لذت دنیا کے اندر بھی تباہی لانے والی ہے, آخرت میں بھی تباہی لانے والی ہے. اس واسطے حضرات صوفیاء کرام گناہوں کو تعبیر کرتے ہیں آفات سے, یہ آفتیں. تو زبان کے گناہوں کو کہتے ہیں آفات اللسان, زبان کی آفتیں, زبان کے اوپر پڑ جانے والی آفتیں, مصیبتیں, جن کے ذریعے انسان مصیبت کا شکار ہوتا ہے. تو ان کا بیان چل رہا تھا ایک جمعہ پہلے, کچھ غیبت کا بیان ہوا, تو اسی سلسلے کی کچھ احادیث آج بھی ہیں. پہلی حدیث اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البغی. مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا, لعنت کرنے والا نہیں ہوتا, فحش کلامی کرنے والا نہیں ہوتا, اور بد کلامی کرنے والا نہیں. یعنی مومن کا کام یہ ہے کہ اس کے زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو طعنے میں شامل ہو, لعنت میں شامل ہو, فحاشی میں شامل ہو, یا بدگوئی میں شامل ہو. چار چیزیں بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان چاروں کا تعلق انسان کی زبان سے. پہلی چیز بیان فرمائی کہ مومن طعنہ دینے والا نہیں. طعنہ دینا اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کو لپیٹ کر اس کے منہ پر ایسی بات کرنا کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو. لپیٹ کر باتیں کی جاتی ہیں, بعض اوقات ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی براہ راست کسی کو کہہ دے بھائی فلا غلطی ہے تمہارے اندر, لیکن تانا دینے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ گفتگو کوئی چل رہی ہے اور بیچ میں ایک فکرا یا ایک لفظ رکھ دیا, اور اس لفظ کے رکھنے سے منشا اس شخص کے اوپر حملہ کرنا ہے, اس کے اوپر طنز کرنا ہے, اس کے اوپر اعتراض کرنا ہے, اور اس اعتراض کے نتیجے میں اس کی دل آزاری ہوتی ہے, دل ٹوٹ. تو یہ بڑا سخت گناہ ہے. یعنی یہاں تک فرمایا کہ مومن یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو طعنہ دے, مومن کا کام نہیں. اور یہ ایسی چیز ہے, طعنہ کے معنی, یہ طعنہ اردو میں بھی بولتے ہیں, طعنہ تانے کے معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں تانے کے معنی ہے کسی کو نیزہ مارنا، تانا کے معنی نیزہ مارنا. تو یہ زبان سے جو تانا دیا جاتا ہے یہ اشارہ ہے اس لفظ کے اندر کہ یہ نیزہ مارنے کی جیسی بات ہے. بلکہ عربی میں ایک شعر مشہور ہے کہ جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزے کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے لگائے ہوئے زخم نہیں بھرتے. نیزہ اگر کسی کو مار دیا تو کبھی نہ کبھی اس کا زخم بھر جائے گا، لیکن تانے کا کلمہ کسی کو کہا اور اس سے اس کے دل پر دل اس کا ٹوٹا، دل آزاری ہوئی، تو یہ دل آزاری کا زخم نہیں بھرتا. انسان مدت تو نہیں بھولتا جو فلا شخص نے مجھے اس وقت اس طرح تانا دیا. تو یہ طنز کرنا دوسرے کے اوپر، اعتراض کرنا، تانے کے انداز میں بات کہنا، یہ دوسرے کی دل آزاری ہے اور یہ اس کی آبرو پر حملہ ہے، آبرو پر حملہ ہے. اور اس آبرو پر حملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے منافی. دیکھو ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی حرمت بیان فرمائی، اتنی حرمت بیان فرمائی کہ جس کا ہم آپ اندازہ نہیں کرتے. حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے ہیں تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ دن جس میں میں تم سے بات کر رہا ہوں یہ کون سا دن ہے بتاؤ. صحابہ نے کیا کہ رسول اللہ یہ عرفے کا دن ہے، عرفے کا مقدس دن ہے. کہا کہ یہ جگہ جو میں کھڑا ہوں یہ جگہ، یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ یہ میں یہ بلد حرام کا علاقہ ہے، اس جگہ پر آپ کھڑے ہیں. تو فرمایا کہ یہ مہینہ جس میں میں خطاب کر رہا ہوں یہ مہینہ کون سا ہے؟ کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، بڑا مقدس، بڑا حرمت والا مہینہ. تو فرمایا کہ اب سنو اے مسلمانوں، اب سنو کہ تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری آبروئیں ایک دوسرے کے اوپر اتنی ہی حرام ہیں جیسے کہ آج کا دن، آج کی یہ جگہ، آج کا یہ مہینہ. جو حرمت اللہ تعالیٰ نے ان مقامات مقدسہ کو عطا فرمائی ہے اور اس زمانے مقدس کو عطا فرمائی ہے وہ ایک مومن کے جان و مال اور آبرو کی حرمت. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے کعبۃ اللہ، بیت اللہ کریم. طواف کرتے ہوئے آپ نے کعبے سے خطاب فرمایا کہ اے بیت اللہ، تو کتنی حرمت والا ہے، کتنے تقدس والا ہے، کتنا عظیم الشان. پھر فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اے عبداللہ، یہ بتاؤ کہ روئے زمین پر کوئی چیز ایسی بھی ہے جس کی حرمت اور جس کا تقدس اس بیت اللہ سے بھی زیادہ ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم. صحابہ کرام کا تو یہ پیٹنٹ جواب تھا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کون چیز سے زیادہ حرمت رکھنے والی ہو. فرمایا کہ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک چیز ایسی ہے جس کی حرمت اس بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے اور وہ ہے ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو. ان میں سے کسی چیز کو بھی اگر کوئی شخص ناحق نقصان پہنچاتا ہے یا جارحیت کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے العیاذ باللہ کوئی شخص کعبے کو ڈھا دے، کعبے کو منہدم. اتنی زبردست اللہ تاکید بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تانہ دینا یہ اس کی آبرو پر حق ہے، اور دل آزاری یہ دل جو ہے نا، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی یہ دل تو اللہ میاں نے ایک ہی کام کے لیے بنایا، یہ دل انسان کا جو بنایا ہے یہ صرف اپنے لیے بنایا ہے، کہ یہ اس لیے بنایا تاکہ یہ دل، ایک مومن کا دل، وہ جلوہ گاہ ہو اللہ رب العالمین. انہیں کی یاد ہو، انہیں کا ذکر ہو، انہیں کی فکر ہو اور انہیں کی محبت ہو اس دل کے اندر. تو ایک مومن کا دل یہ اللہ جل جلالہ کا، میں نے بات صوفیہ کرام میں یہ تعبیر اختیار فرمائی ہے کہ مومن کا دل جو ہے وہ عرش الہی ہے. کیا معنی؟ کہ اس میں اللہ جل جلالہ کی محبت کی فروزگاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی محبت اس کے اندر اسی لیے بنایا گیا ہے کہ بالآخر دیکھو نا یہ مومن کتنا ہی برا ہو جائے، کچھ ہو جائے، خراب ہو جائے، لیکن اگر ایمان ہے تو اس میں کسی نہ کسی وقت اللہ جل جلالہ کی محبت ضرور اترے گی انشاءاللہ. تو اس واسطے یہ دل بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے. جب اپنے لیے بنایا مومن کا دل، تو اس مومن کے دل کو توڑنا، اس مومن کے دل کو توڑنا یہ اللہ جل جلالہ کے جلوہ گاہ کے اوپر العیاذ باللہ حملہ کرنا. اس لیے فرمایا کہ نہیں، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ کسی مسلمان کا دل کو، اور کسی کے دل کو، کسی کا دل رکھ لیا، اس کو تسلی دے دی، اس کو کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا جس سے اس کا دل خوش ہو گیا، تو یہ عمل تمہارے لیے بہت بڑے عظیم اجر و ثواب کا موجب. مولانا فرماتے ہیں مولانا رومی کے دل برستاور کے حج اکبر، کہ اس دل کو تھامو، کسی مسلمان کے دل کو تھامو تو یہ حج اکبر کا ثواب ہے. تو تانا دینا یہ دل توڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ نے چاہے گناہ کبیرہ ہے کسی کا دل توڑنا. تانے کے انداز میں بات ہے، دیکھو اگر کسی، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ امر بالمعروف کرو نہی عن المنکر کرو، اچھائی کی بات کہو برائی سے روکو، تو اگر کسی شخص کو کوئی مبتلا دیکھو کسی غلط کام میں تو اس کو بتا دو ٹوک دو. دوسرا یہ کہہ رہا ہے دل مت توڑو، تو یہ دونوں میں تکبیر کیسے ہو؟ تو تکبیر یہی ہے کہ جب کہو کوئی بات تو خیر خواہی کی نیت سے کہو، تنہائی میں کہو، نرمی سے کہو، محبت سے کہو، اور اس انداز سے کہو جس سے اس کا دل کم سے کم ہو، ایسے کہ بھائی یہ بات تمہیں نظر آئی، اس کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے، یہ بتا دیں. لیکن تانے کے انداز میں، لوگوں کے سامنے برسر بازار رسوا کرنا یا اس تانے کے انداز میں بات کہنا، تو یہ چیز جو ہے جو انسان کے دلوں میں گھاؤ ڈال دیتی. جس کسی سے کوئی بات کہنی ہو تنہائی میں بٹھا کر سنجیدگی سے کہہ دو بھائی یہ بات تمہاری پسند نہیں آئی، یہ تمہارے اندر فلاں رکھتا ہے، اس کو دور کر لو. لیکن تانے کے انداز میں چلتی ہوئی ایک بات کچھ اور ہو رہی ہے، ایک جملہ بیچ میں داخل کر دیا اس کو تانا دینے کے لیے، یہ خطرناک ہے، یہ حرام ہے، گناہ ہے. دیکھو حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تعبیریں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حقیقت یہ ہے وہی پر مبنی ہے. فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ. کیا معنی؟ جیسے آئینہ آدمی دیکھ لے تو اپنے اندر چہرے پہ یا جسم پر جو کچھ بھی غلطی ہے، کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے تو نظر آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے اس آئینے کو دیکھ کر کہ میرے اندر فلاں کمزوری ہے یا فلاں نقص ہے. اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے سامنے آنے کے بعد وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ بھائی فلاں بات ہے، اس کو درست کر لو، یہ حدیث ہے. لیکن دیکھو حدیث ہم نے بھی پڑھی اور شاید آپ لوگوں نے پہلے سنی ہوگی، لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم حقیقی عطا فرماتے ہیں وہ کہاں پہنچتی ہے ان کی نگاہ. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا عجیب بات ارشاد فرمائی، کہ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو تشبیہ دی ہے آئینے پہ. لوگ اتنا تو جانتے ہیں کہ وہ یہ تشبیہ اس وجہ سے ہے کہ آئینہ دیکھا اس سے پتا چل گیا کہ ہمارے اندر فلا آئے گئے، لیکن تشبیہ فرماتے ہیں ایک اور چیز میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آئینے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس کی غلطی ہوتی ہے، جس کا نقص ہوتا ہے، اسی کو بتاتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں بتاتا. آئینے کا کام یہ ہے کہ جو اس کے سامنے جا کر دیکھنا چاہے کہ میرے چہرے پر کیا نقش ہے اس کو تو بتا دے گا، لیکن دوسرا جو دور کھڑا ہے اس کو نہیں بتائے گا. تو مومن کا آئینے کا کام یہ ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ مومن کا آئینہ ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جس کی کمزوری ہے اس کو تو بتا دے محبت سے، پیار سے، کہ بھئی یہ کمزوری ہے تمہارے اندر، لیکن دوسری جگہ گاتا نہ پھرے، دوسروں کو اطلاع کرتا نہ پھرے کہ صاحب فلاں کہتا تو فلاں کمزوری ہے، فلاں کو دیتا تھا، یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا. تو دوسروں کو حیران کرنا، دوسروں کے سامنے اس کو دلیل کرنا، اس کو حقیر کرنا، اس کی برائیاں بیان کرنا، یہ کام نہیں ہے. تو اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں بیان کروا دی کہ مومن کا کام یہ بھی ہے کہ بتائے اگر غلطی دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی ہے کہ دوسروں کی جگہ رہے، دوسروں کو لگا اپنے محبت کے ساتھ خلوت میں، تنہائی میں، پیار سے کہ. تو بھائی یہ تانا دینے کا رواج ہمارے ہاں پڑ گیا، اور اب تو ایک باقاعدہ فن بن گیا. طنز جو ہے وہ ایک باقاعدہ فن ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کس خوبصورتی کے ساتھ بات کس طرح کہہ دی گئی کہ لپیٹ کر کہہ دی گئی. ہاں اس طنز کے ذریعے کسی کے اوپر کسی کا دل ٹوٹا یا دل آزاری ہوئی، اس سے بہتر. لیکن ہمارے میرے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، حضرات انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے 124,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے، اور سب اللہ کے دین کی دعوت لے کر آئے. کوئی ایک مثال کسی ایک نبی کی زندگی میں ایسی نہیں ملے گی کہ اس نے کسی کافر پر، کسی مخالف پر کسی کوئی تانا کیا. تانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کوئی طنز کیا ہو طنز کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا. جو کچھ بات ہے وہ خیر تھا، اسے محبت سے کہی جا رہی ہے، اور اس لیے کہی جا رہی ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو. تانا دینے کا رواج آج کل یہ سلسلہ چل پڑا تانے دینے کا، طنز نگاری کا. مجھے یاد ہے جب آدمی کو مضمون نگاری کا شوق ہوتا ہے، ادبیت کا شوق ہوتا ہے، تو یا تقریر میں کے اندر آدمی چاہتا ہے کہ ذرا دلچسپ بنے، تو اس میں یہ طنز اور تان و تشنیع یہ بھی اس کا ایک لازمی حصہ بن جاتا ہے. تو آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت میں نے ایک کتاب لکھی، اور دارالعلوم سے نئے نئے فارغ ہوئے تھے، تو یہ آئلی قوانین جو ایوب خان صاحب مرحوم کے زمانے میں آئے تھے ان کے خلاف کتاب لکھی تھی. تو اس میں جن لوگوں نے آئلی قوانین کی حمایت کی تھی، تو ان کا ذکر کرتے ہوئے اور ان کے استدلال کا جواب دیتے ہوئے جگہ جگہ اس میں طنز کا انداز تھا. شوق تھا مضمون نگاری کا، تو مضمون نگاری کے شوق میں آ کر بہت سے کچھ اس میں طنزیہ جملے، طنزیہ فقرے، اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ یہ بڑا اچھا فقرہ چست کیا اس کے اوپر. تو اس طرح لکھی. جب مکمل ہو گئی تو میں نے حضرت والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کر سنائی کتاب، تقریباً 200 صفحے کی کتاب، تو ساری سنائی. جب ساری سن چکے پوری کتاب سننے کے بعد فرمانے لگے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کتاب کس لیے لکھی؟ اگر اس لیے لکھی کہ جو تمہارے پہلے سے ہم خیال ہیں وہ تمہاری اس کتاب کی تعریف کریں، کہ بھائی واہ واہ کیا جواب دیا، اور یہ تعریف کریں کہ مضمون نگاری کے اعتبار سے اور انشاء اور بلاغت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ درجے کی کتاب لکھی ہے، یہ اگر بن چاہے تو تمہاری کتاب بہترین ہے، لیکن یہ دیکھ لو کہ اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہو. اگر یہ اس کا مقصد لوگوں کی تعریف حاصل کرنا، اور اگر مقصد یہ ہے کہ جو آدمی غلطی پر ہے اس کو پڑھ کر اصلاح ہو جائے، تو یاد رکھو کہ تمہاری اس کتاب سے کسی ایسے آدمی کی اصلاح نہیں ہے، اس واسطے کہ اس کو پڑھنے کے بعد اور ضد پیدا ہو اس آدمی کے دل میں. اور دیکھو حضرات انبیاء علیہ السلام نے اتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور دعوت دی اور کفر کا مقابلہ کیا اور شرک کا مقابلہ کیا، کوئی ایک آدمی تم کو ایسا نہیں ملے گا انبیاء علیہ السلام میں ایک بھی کہ جس نے طنز کا راستہ اختیار کیا. تو اس واسطے یہ دیکھ لو کہ اللہ کے لیے لکھنی ہے کتاب یا مخلوق کی تعریف کے واسطے لکھنی ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر یہ نکالنا ہوگا، یہ طریقہ بدلنا ہوگا. بس وہ بات ارشاد فرمائی تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت سن کر بڑا سر پر ایسا معلوم ہوا کسی نے پہاڑ توڑ دیا، کیونکہ کتاب لکھنے کے بعد 200-250 صفحے کی کتاب لکھنے کے بعد اس کو اکثر نو ادھیڑنا یہ بڑا بھاری معلوم ہوتا، اور خاص طور سے جب شوق تھا ذرا مضمون نگاری کا تو اس میں فکرے بڑے مزیدار تھے، دلچسپ تھے، تو اس کو نکالتے ہوئے یہ دل کٹتا تھا. لیکن یہ والے نواز صلی اللہ تعالیٰ صدر کا فیض تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، پھر میں نے پوری کتاب کو ادھیڑا، اکثر نو اس کو لکھا اور پھر الحمدللہ وہ چھپی. لیکن وہ دن اور آج کا دن یہ بات الحمدللہ دل میں بیٹھ گئی کہ یہ طرز کا طریقہ، یہ ایک دائی حق کے لیے طرز کا طریقہ دے، تانا دینے کا طریقہ دے، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ دے. کیا بات فرما دیتے حضرت والد مالک صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کرتے کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج رہے ہیں فرعون کے پاس کہ جاؤ ان کو تبلیغ کرو، دعوت دو. تو اس وقت جب ہدایت نامہ عطا کیا جا رہا ہے وہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ ان سے کہا کہ قولا لہ قولا لینا، فرعون کے پاس جا کر ذرا نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا فرعون کے پاس جانا. تو فرماتے تھے کہ آج تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں ہو سکتے اور تمہارا مخاطب فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا. وہ فرعون جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو تو تقدیر میں معلوم تھا کہ اس کو ایمان نصیب ہونا ہی نہیں، یہ کفری میں مرے گا، اس کے باوجود کہا یہ جا رہا ہے کہ جا کر نرم بات کرنا. تو تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں، تمہارا مخالف اور تمہارا مخاطب وہ فرعون سے بڑا گمراہ نہیں، لیکن جب ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نرمی سے بات کرو تو ہما شما کس سے تمہارا سدار. اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ اول تو یہ فکر بھی پیدا ہوتی کہ دین کی بات کسی کو سنائی جائے، سکھائی جائے، یا کسی کو نہیں ان منکر کیا جائے. اگر کسی کے دل میں آ گیا کہ صاحب حق بات اس کو بتلانی ہے تو حق بات جو ہے وہ ایک لٹ ہے جو اٹھا کر مار دیا جس طرح دل چاہا، پتھر کھینچ مارا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بے فائدہ. تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کبھی تانا نہیں، لیس المؤمن بالطعان، وہ تانا دینے والا نہیں. تو اگر دوسرا دے بھی تو جواب میں تانا نہیں دیتا. دیکھو حضرت غالب حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کہ ان سے ان کی قوم نے کہا کہ انا لنراک فی صفاحت و انا لنظنک من الکاذبین. نبی سے کہا جا رہا ہے کافر قوم کہہ رہی ہے کہ دیکھو ہم تو ہمارا تو خیال ہے کہ تم امتحان رکھے کہ بے وقوف ہو، احمق ہو، اور ہم تمہیں کاذبین میں سمجھتے ہیں، جھوٹے ہو. حکمت اور صدق یہ قربان ہے ان کے اوپر، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَتِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. لیکن جواب میں حضرت پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ کوئی اور ہم جیسا ہوتا تو جواب دیتا، اس کا ترکی بدل تھی. لیکن جواب میں پیغمبر کہتا ہے کہ یا قومی لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے قوم میں بیوقوف نہیں ہوں لیکن میں پروردگار کی طرف سے ایک پیغام تمہارے پاس لے کر آیا. یہ جواب ہے جواب. پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ انا لنراک فی ضلالۃ، تم گمراہ ہو، گمراہی میں پڑے ہوئے. پیغمبر جواب دیتا ہے کہ انا لنراک یا قومی لیس بھی ضلالۃ، بولا کہ رسول رب العالمین، اے قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں پیغمبر اللہ کی طرف سے پیغمبر بن رہا ہوں. تانے کا جواب تانا نہیں.
اللہ
میں نے اپنے والد ماجد رضی اللہ عنہ سے سنا، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایسی ہستی کہ ماضی قریب میں اس کی نظیر ملنے مجھے. شہزادے تھے خاندان کے، اللہ کے دین کے لیے نکل کھڑے ہوئے، قربانیاں دی سب کچھ، خطاب فرما رہے تھے. خطاب کرتے کرتے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ مولانا ہم نے سنا ہے، الحمد للہ ہم نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں، یہ گالی تھی. کس کو؟ شہزادے عالم، اور اتنے بڑے مجمع میں جہاں معتقدین کا بھی مجمع ہے وہاں کہا جا رہا ہے حرام زادے. اللہ میرے والد صاحب فرمایا کرتے کہ ہم جب کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو وہ اس کو سزا دیتا، اور کسی تو متقدین جو ہیں وہ اس کی تکہ بوٹی کر دیتے، اور کم سے کم بات یہ تھی کہتے تو حرام زادہ، تیرا باپ حرام زادہ، اس کو ترک بتر کی جواب دے. لیکن مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دعوت حق پیغمبران دعوت کے حامل، جواب میں فرمایا کہ بھائی آپ کو غلط اطلاع ملی، آپ کو غلط اطلاع ملی، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو آج بھی دلی میں موجود. اس گالی کو ایک مسئلہ بنا، میرے والدہ کے نکاح کے گواہ تو آج بھی دلی میں موجود ہیں، آپ کو غلط اطلاع ملی. تو تانے کا جواب تانے سے نہیں، گالی کا جواب گالی سے نہیں. حالانکہ شرعاً یہ حق حاصل ہے ایک آدمی کو کہ جیسی دوسرے نے گالی دی ہے ویسی گالی اس کو بھی دینے، انتقام کا اتنا حق حاصل ہے شرعاً گالی دینے کا. لیکن حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے وارثین یہ انتقام کا حق استعمال نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے استعمال نہیں کیا، ساری زندگی کبھی نہیں استعمال کیا. معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ سیوا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی انبیاء علیہ السلام کے وارثین کا کہ وہ انتقام نہیں کرتے. ارے بھائی کسی نے گالی دے دی تو گالی دے دی تو تمہارا کیا بگڑا؟ دے دی اس نے گالی، تمہاری کون سی آخرت خراب ہوئی؟ تمہارے تو درجات میں اضافہ ہوا. اگر انتقام نہ لوگے، درگزر کر دو گے، معاف کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی دوسرے مسلمان کی غلطی کو معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن معافی دے گا اس کو جس دن وہ معافی کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا قیامت کے دن. تو کہیں کہ کس چکر میں پڑے؟ وہ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت ہم نے بڑا سنا ہے کہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں صوفیاء کرام، ان کی شانیں عجیب و غریب ہوتی ہیں، کسی کا کوئی رنگ ہے، کسی کا کوئی رنگ ہے، کسی کی کوئی شان ہے. تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ اولیاء کرام کی مختلف شانیں دیکھیں. تو بزرگ نے کہا کہ اب یہاں کس چکر میں پڑے، یہ بزرگوں کی شانیں دیکھنا اور اولیاء کرام کی شانیں دیکھنا، اس فکر میں مت پڑو. پہلے تو روکا، انہوں نے کہا جی وہ دل چاہتا ہے ذرا دیکھیں کیسے کیسے بزرگ ہوتے ہیں دنیا میں. اچھا اگر دیکھنا ہی ہے تو وہاں چلے جانا دہلی میں ایک جگہ، وہاں تین بزرگ بیٹھے نظر آئیں گے تمہیں، اللہ اللہ کر رہے ہوں گے، کچھ ذکر کر رہے ہوں گے. تو ایسا کرنا کہ ان تینوں کے پاس جانا، ہر ایک کی پشت پہ ایک مکہ مار دینا، پھر دیکھنا اولیاء کرام کے شانے کیا ہوتے ہیں. تو یہ گیا اور جا کے ایک کے بھی مکہ مارا، دوسرے کے مارا، تیسرے کے مارا. تو جو پہلے صاحب تھے جن کو مارا، انہوں نے تو پلٹتے بھی نہیں دیکھا، جس کام میں لگے ہوئے تھے اس میں لگے. دوسرے صاحب کو جب مارا تو انہوں نے پلٹ کے، انہوں نے ایک مکہ مارا، انہیں بھی مار دیا، پھر اپنے کام میں لگ گئے. تیسرے کے جو مارا تو وہ پلٹے پلٹ کر اس کے ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے کہ بھائی آپ کو چوٹ تو نہیں لگی اس ہاتھ میں، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی چلانے لگے. تو یہ آئے آ کر کہا جی عجیب قصہ ہوا. کیا ہوا کہ بھائی وہاں تو کیا تھا وہ اس طرح کیا کیا انہوں نے کہ صاحب جو پہلے جو تھے وہ تو مڑ کے دیکھا ہی نہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور دوسرے مڑ کے مکہ مار دیا، اور تیسرے میرے ہاتھ اٹھا سارا پھیلانے لگے. تو کہنے لگے کہ جنہوں نے تمہارے مکہ مارا تھا مڑ کے تو انہوں نے کچھ زبان سے بھی کچھ کہا تھا؟ کہنے جی زبان سے کچھ نہیں کہا، بس ایک مارا پھر اپنے لگ گیا کام میں. کہا کہ دیکھو جو پہلے بزرگ تھے تو وہ ان کی شان یہ تھی کہ وہ اس انہوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میاں اس نے مکہ مارا میرے تو کیا ہو میرا بگڑ گیا مکہ مارنے سے، اب میں پیچھے مڑوں اس کو دیکھوں اس کا بدلہ لوں تو جتنا وقت اس کام میں صرف کروں گا میں اللہ کی یاد اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہوں تو اس کو چھوڑ کے کہاں پیچھے جاؤں اس کو دیکھوں. تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص جا رہا ہے بھاگا ہوا، اس کو بادشاہ نے بلایا اور کہا ہے کہ تجھے بہت عالیشان انعام دوں گا. وہ اس انعام کے شوق میں دوڑا جا رہا ہے دوڑا جا رہا ہے بادشاہ کے پاس بہت ذوق شوق کے ساتھ، اور وقت کم رہ گیا ہے جلدی سے پہنچنا ہے، اتنے پیچھے آ جاتا ہے کوئی آدمی اور اس کو مکہ مار دیتا ہے. تو بتاؤ وہ اس سے الجھے گا یا بادشاہ آپ کا خبر جاری رکھے گا کہ میں جلدی جلدی پہنچ جاؤں کسی طرح؟ تو وہ اس سے کیا الجھے، وہ تو اس کو جا کے اپنے بادشاہ کی خدمت میں حاضری دینی ہے، اس کی زیارت کرنی ہے، اس کا اسے انعام لینا ہے، اس کام کے لیے جا رہا ہے، تو اسے کیا ضرورت پیچھے مڑ کے دیکھے. اور جو دوسرے بزرگ تھے انہوں نے یہ سوچا کہ شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ جتنا کوئی شخص زیادتی کرے اتنی ہی زیادتی اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہو، اس سے کچھ زیادہ نہ ہو. تم نے کچھ بولے تھے وہ بھی کچھ نہ بولے، تم نے ایک مکہ مارا تھا انہیں مار دیا اتنے ہی مار دیا، کوئی آگے اضافہ اس کے اوپر کیا نہیں. اور یہ بھی بتا دوں حضرت ہمارے حضرت فرماتے ہیں یار یہ بات میں حضرت خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما عرض کر رہا ہوں، حضرت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات صوفیاء کرام جن سے منقول ہے تو انہیں بدلہ لے لیا، وہ بدلہ لینا بھی در حقیقت اس شخص کی خیرخواہی کی وجہ سے. کیوں؟ اس واسطے کہ بعض اولیاء اللہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو انسان تکلیف پہنچائے یا ان کی شان میں گستاخی کرے اور وہ صبر کر جائیں تو اس صبر کے نتیجے میں اولیاء کرام کے صبر کے نتیجے میں یہ شخص تباہ و برباد ہو جائے. حدیث میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من عادا لی ولیاً فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میری طرف سے اس کا اعلان جنگ. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے پیاروں کے ساتھ کی ہوئی گستاخی کے اوپر ایسا عذاب اللہ بچائے نازل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، اس کی صبر پڑ جاتا ہے ولی کا. تو اس واسطے وہ چاہتا ہے کہ چلو بدلہ لے لو جلدی تاکہ یہی معاملہ اس کا ختم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آئے. اور ہمارے حضرت اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمایا، حضرت اللہ تعالیٰ کیا کیا باتیں کھول گئے. انہوں نے فرمایا کہ اس پہ کسی کو اگر اشکال ہو کہ بھائی یہ عجیب معاملہ ہے کہ ولی اللہ کے اتنے شفیق ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو عذاب نہ ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ عذاب سے تلے ہوئے ہیں کہ وہ ضرور عذاب دیں گے جب تک بدلہ نہ لیا جائے، اس کے معنی ہوئے کہ ان کی شفقت زیادہ ہو گئی اولیاء کی اللہ تعالیٰ کی رحمت شفقت کے مقابلے میں. تو فرمایا کہ جواب اس کا یہ ہے کہ میاں بات یہ ہے کہ شیر جو ہوتا ہے نا شیر شیرنی، اس کو اگر کوئی ایسے چھوٹا موٹا آدمی جا کے ذرا کھیڑے ویڑے تو وہ طرح دے جاتی ہے حملہ نہیں کرتی، لیکن اس کے بچوں کو چھیڑے کوئی شیرنی کے تو یہ اس کو برداشت نہیں ہوتا. تو اللہ جل جلالہ اپنی اللہ تعالیٰ کی شان میں کیسی کیسی گستاخیاں ہو رہی ہیں دیکھ لو، وہ پھر خدا جانے کیا کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے تحمل سے اس کے درگزر فرما رہے ہیں. لیکن جو ان کے پیارے ہیں اولیاء اللہ اولیاء کرام، ان کی شان میں گستاخی اور ان کی شان میں بدتمیزی، یہ انسان کو بعض اوقات تباہ کر دیتا. تو فرمایا کہ بعض اوقات اولیاء کرام بدلہ لیتے ہیں، جہاں منقول ہے بدلہ لینا تو وہ اس مصلحت سے ہوتا ہے اسی کے کارخائی کے لیے، نہ لیا تو خدا جانے اللہ کا کیا عذاب نہ ملے. اور تیسرے جو بزرگ تھے جنہوں نے ہاتھ چلانا شروع کر دیا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غلبہ یہ مسلط فرمایا تھا خلق خدا کے اوپر رحمت شفقت، تو انہوں نے پلٹ کر یہ کر دیا. تو بھائی اصل طریقہ سنت وہ ہے جو پہلے بزرگ نے اختیار کیا کہ کسی نے اگر تھوڑا بہت نقصان پہنچایا ہے تو یہاں کس چکر میں پڑے اس کے بدلہ لینے کے. بدلہ لوگے تو کیا فائدہ مل جائے گا, بس یہی تو ہے نا, ذرا آنکھ ٹھنڈی ہو جائے گی سینے کی. لیکن اگر تم اس کو معاف کر دو, درگزر کر دو, معافی دے دو, تو سینے کی آنکھ کیا ٹھنڈی ہوگی؟ انشاءاللہ جہنم کی آنکھ ٹھنڈی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس سے نجات عطا فرمائیں گے. تو یہ جو ہمارے دن رات یہ مسئلے ہمارے گھروں میں, خاندانوں میں, ملنے جلنے والوں میں پیش آتے رہتے ہیں, پھر اس نے فلاں میرے ساتھ یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے فلاں وقت یہ نہیں کیا تھا, وہ نہیں کیا تھا, اب اس کا یا بدلہ لے رہے ہیں یا اس کی شکایتوں کا سلسلہ جاری ہے, یہ کانے ہو رہے ہیں, یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سب اپنے لیے اللہ عز و جل گناہ کا راستہ بیان کرتا ہے, تلاش کرنے والی بات. اگر معاف کر دو صبر وغفر ان ذلک من عزم الامور, قرآن شریف صبر کرو, معاف کر دو, گرگزر کرو, یہ ان ذلک من عزم, بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, دوسرا آدمی برائی کر رہا ہے تم اس کا جواب اچھائی سے. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم, اس کا نتیجہ ہوگا جس کے ساتھ عداوت ہے وہ سب تمہارے گلگلا ہو جائے. لیکن ساتھ یہ کہہ رہے وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم, یہ کام انہیں کو حاصل ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اور بڑے نصیب والے لوگ ہیں یہ جن کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے. تو خیر بات دور نکل گئی, عرض کر رہا تھا کہ پہلی چیز جو اس حدیث میں بیان فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ مومن کا کام تانا دینا نہیں, یہ طنز اور تعریف کا حصہ, جس سے اندیشہ ہو دوسرے کی دل آزاری, اس سے مکمل پرہیز ضروری, ایک مومن کے لیے اس سے پرہیز ضروری. کیونکہ اگر دل آزاری ہو گئی فرض کرو اور کسی کا دل دکھ گیا, ٹوٹ گیا, تو آپ کے اس عمل سے ایک گناہ کبیرہ کا, ایسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا جو اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ صاحب حق معاف نہ کریں. میں توبہ کرنے سے ہی معاف ہوں اللہ. تو اس طرح بھائی ہم ذرا اپنا جائزہ لے کر دیکھ لیں. بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہاں پر جو ہم بیٹھتے ہیں یہ کوئی بات تقریر رسمی نہیں ہے, یہ ذرا سا جائزہ لے کر دیکھا کریں ہم سب اپنی زندگی میں, صبح سے شام تک کی زندگی میں, کہ جب لوگوں کے ساتھ واسطہ پیش آتا ہے, تعلقات ہوتے ہیں, شکایتیں ہوتی ہیں, تو اس میں یہ تانے کا اور یہ دل آزاری کا طریقہ اختیار کریں. یا دوسرے کو اگر کسی بات اس کی ناگوار گزری ہے تو اس موقع پر بھی دل آزاری تو نہیں ہوتی, اس بات کا خیال کرتے ہوئے پھر آگے بڑھے انسان. جو بھی بات کہنی ہے وہ نرمی سے, محبت سے, شفقت سے کہتے ہیں. اگر شکایت بھی پیدا ہوئی ہے تنہائی میں بیٹھ کے, بھائی تمہارے سے یہ بات ہمیں شکایت پیدا ہوئی, اب تنہائی میں اس طرح کی بات کر لو جس سے کہ دل نہ ٹوٹے دوسرے کا, اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ کی توفیق. دوسرا لفظ استعمال فرمایا کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا اور لعنت کرنے والا نہیں, لعان نہیں ہوتا, لعنت کرنے والا نہیں. یہ الفاظ لعنت کے, فلاں پر لعنت, فلاں پر لعنت, یہ مومن کا کام ہے کہ یہ کسی کو اس طریقے سے لعنت. اللہ, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ ایک غلام تھا ان کا, اس میں غصہ ہے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, اور غصہ بھی ظاہر ہے صدیق اکبر کو آیا تو ظاہر ہے کہ کسی اس کے بہت ہی سخت غلطی ہوئی ہوگی جس پر غصہ آیا ہوگا, ویسے بلا وجہ غصہ کرنے والے تو تھے نہیں. غصہ آیا, اس غصے میں کوئی کلمہ نکل گیا زبان سے ایسا جو غلام کے اوپر گالی کا یا لعنت کا کلمہ, لعنت کا کلمہ نکل گیا, لعنت کا کلمہ اوپر تو نے ایسا کیا. پیچھے سے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے, آپ نے سن لیا تو انہوں نے یہ لفظ کہا, تو کیا جملہ احساس فرمایا سرکار دوارے صلی اللہ علیہ وسلم سن کر, فرمایا لعانین و صدیقین صلی اللہ رب العالمین, کہ صدیق بھی ہو اور لعنت بھی کرتے ہو, رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہوتا, یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی, جو صدیق ہو وہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. یہ جملہ ارشاد فرمایا سرکار دوارے صلی اللہ علیہ وسلم, تو صدیق اکبر کہاں تھے؟ رضی اللہ تعالیٰ جب حضور کی زبان مبارک سے یہ سن لیا کہ صدیق کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ کرے اور مجھ سے ہو گئی غلطی، فوراً کہا کہ یا رسول اللہ اس کو میں آزاد کروں، اس غلام کو اسی وقت آزاد کروں، بلکہ اور بھی بعض غلاموں کو آزاد کیا روایت میں آتا ہے۔ تو اگر کبھی یعنی صدیق جیسا جیسی ہستی جو افضل الخلائق بعد الانبیاء علیہ السلام ان کے منہ سے کلمہ نکلا سرکار دوارا یعنی دو چیزیں زمانی ہوتی لعنانی نمتل کی لعنت کرنا، تو لان اور تان یہ تان کا بھی ذکر ہوا اور دوسری چیز لان لعنت کو فرمایا کہ لعنت کسی کو مت کرو، لعنت کے اندر ساری بد دعائیں داخل ہیں، لعنت میں سب قسم کی بد دعائیں داخل ہیں جو ہمارے ہاں خاص طور سے پہلے عورتوں کی زبانوں میں بات ہوا کرتی تھی، اللہ کے شکر ہے اتنی زیادہ سننے میں نہیں آتی، کسی کو کہہ دیا کہ جھاڑو پیٹا ہے، کسی کو کہہ دیا کہ کمبخت ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ الفاظ لعنت کے، اور یہ لعنت کے الفاظ بلا وجہ زبان پر جاری کرنا یہ خواہ مخواہ اپنے نامۂ اعمال میں گناہوں کے لانا، کسی کو اگر غصہ بھی آئے تو لعنت کے۔ البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ کسی انسان کو شخصی طور پر لعنت کرنا تو ہے حرام ناجائز، لیکن کسی عمل کے اوپر کہ جو شخص یہ عمل کرے اس پر لعنت، یا جو ایسا عمل کرنے والے ہیں ان پر لعنت، یہ جائز ہے اس واسطے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ آکل الربا و موکل، کہ اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر بھی سود کھلانے والے پر، یہ لعنت کے الفاظ ہیں۔ لعن اللہ المصورین، مستصویر بنانے والوں پر اللہ کی لعنت، یہ لفظ استعمال فرمایا سرکار والے پر، اور اس طریقے سے بہت سی چیزوں پر لعنت ہے، لیکن کسی آدمی کا نام لے کر شخصی طور پر لعنت کرنا یہ حرام ہے۔ فرمایا کہ مومن کا کام ہے۔ تیسری صفت بیان فرمائی ولل فاحش، مومن فحش گو نہیں ہوتا، یعنی ایسی بات کہنے والا کہ جو فحاشی کے ذیل میں آتی ہو وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی جہاں موقع بھی ہو کوئی بات کہنے کا تو اس وقت میں فحاشی سے کام نہ لیا جائے، بے حیائی کے کلمات زبان سے نہ نکالے جائے، یہ مومن کا شیوا نہیں۔ چوتھا فرمایا ولل بذی، کہ بذی نہیں ہوتا یعنی بدگو، بد اخلاق، کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے بدگوئی سے کام لینے والا، برے الفاظ استعمال کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی زبان کو برے کلمات سے روکتا ہے۔ میں شاید پہلے بھی آپ کو سنایا تھا واقعہ کہ یہودی جو تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، بڑے ہمیشہ سے ان کی فطرت میں عیاری، تو یہ کرتے یوں تھے کہ جب دیکھا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے حربہ یہ نکالا کہ السلام کے بجائے جب کسی مسلمان سے ملتے تو کہتے ہیں السلام علیکم، لام کو بیچ میں کھا جاتے، اور عربی میں سام کے معنی ہے موت، السلام علیکم اس کے معنی ہے تمہارے اوپر موت آ جائے، یہ بد دعا ہوگی، سلام علیکم تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم یہ بد دعا ہے کہ تمہارے اوپر موت آ جائے۔ تو ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے اسی طرح السلام علیکم، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرماتی وہ سمجھ گئے کہ یہ ان کی ہوشیاری ہے اور یہ لفظ تو بظاہر ایسا استعمال کر رہے ہیں حقیقت میں بد دعا دے رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے ان کا جواب دیا علیکم السلام والسلام واللعنۃ، کہ تین لفظ کہہ دیے، سام موت تمہارے اوپر ہو اور تمہاری تباہی ہو اور تمہارے اوپر لعنت۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ محلن یا عائشہ، محلن یا عائشہ، ایسا ٹھہرو نرمی سے کام لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا بدتمیزی کی ہے آپ کی خدمت میں آ کر اور اس طریقے سے بتوا دی تو اس واسطے میں نے جواب دیا اس کا. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے کیا جواب دیا تھا. جب انہوں نے کہا السلام علیکم سمجھ تو میں بھی کیا تھا لیکن میں نے جواب کیا تھا علیکم بس کہ تمہارے اوپر یعنی جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ تمہارے اوپر. میں نے وہ الفاظ نہیں دہرائے جو انہوں نے بس گوئی کے الفاظ کہہ دے وہ نہیں دہرائے بس علیکم کہہ دیا. پھر فرمایا کہ اے عائشہ مومن فاحش اور متفاحش نہیں ہوتا یعنی یعنی گالی دینے والا نہیں ہوتا اور بدگوئی کرنے والا نہیں ہوتا. کیوں اپنی زبان خراب کی ایسا لفظ استعمال کر کے علیکم کہہ دو. اور دوسرا روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جواب میں آپ نے فرمایا کہ ما کان الرفق فی شیء الا دانہ وما نزع عن شیء الا شانہ کہ نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اسے زینت بخشے گی اور سختی جس چیز میں بھی ہوگی اور جس چیز سے نرمی کو ختم کر دیا جائے گا اسے عیبدار بنا دے. تو تم کیوں اپنی زبان خراب کرتی ہو اس کا اس طریقے سے جواب دے کر سیدھا سا جواب ہم نے تم کو سکھا دیا کہ جب کہیں السلام علیکم کہ تو علیکم تمہارے اوپر. تو اس واسطے اس میں کوئی بدگوئی بھی نہیں ہوگی کوئی بری برا لفظ بھی نہیں ہوگا. تو آدمی جب بھی کلام کرے چاہے غصے کی حالت میں ہو لیکن بدگوئی کے الفاظ برے الفاظ زبان کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف پچھلی کتب مقدسہ میں مذکور تھے جن تورات میں اور انجیل میں علامتیں بیان کی گئی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائیں گے ان کے اوصاف کیا ہوں گے تو اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ وہ نہ فاحش ہوں گے نہ متفاحش ہوں گے ولا تخابم بالاسواق نہ بازاروں میں ان کی آواز سنائی دے گی بازاروں میں شور مچانے والے نہیں ہوں گے اور ایسے سخت کلامی کرنے والے بد کلامی کرنے والے نہیں ہوں گے. یہ ولاکن یعفو و یصفح لیکن وہ معاف کریں گے اور درگزر سے کام لیں گے. یہ سرکار دوارا سر سے اور صاف بیان کیے گئے باقاعدہ اور یہ آج بھی بائبل کے ذریعے کلمہ موجود ہے جو بازاروں میں اس کی آواز سنا نہیں دے گی اور اس میں چارہ استعمال کیا گیا کہ وہ مسئلے ہوئے سرکنڈے کو نہیں توڑے گا مسئلے ہوئے سرکنڈے کو نہیں توڑے گا اور ٹمٹماتی ہوئی بتی کو نہیں بجھائے گا اور اس کے بازاروں میں آواز سنائی نہیں دے گی. یہ الفاظ آج بھی بائبل کے اندر موجود ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے. تو یہ اوصاف ہے سرکار دوارا اتباع سنت جو ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے عطا فرمائے اتباع سنت صرف یہ ظاہری اعمال میں نہیں ہے. میں بار بار یاد کرتا رہتا ہوں آپ حضرات سے کہ اتباع سنت صرف اتنا نہیں ہے کہ بھائی دانا پاؤں پہلے داخل کر دیا بایاں پاؤں بعد میں داخل کر دیا. بے شک یہ سب سنتیں ہیں اور بڑی اجر و ثواب کی سنتیں ہیں ان کے اوپر بھی ضرور عمل کرنا چاہیے لیکن میرے عرض کرنے کا مشورہ یہ کہ اتباع سنت اس کے ساتھ محدود نہیں. اتباع سنت کا ایک لازمی حصہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے طریقہ کار کو اپنایا جائے دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے کا. تو فاحش اور بدی نہ ہو انسان بدکرامی نہ کرے دانے نہ دے. اور لعنت کی ایک اور وعید حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جب کوئی شخص کسی انسان پر لعنت کرتا ہے تو فرمایا کہ پہلے وہ لعنت آسمان پر جاتا ہے آسمان پر جانے کے بعد پھر واپس آتی ہے اس شخص کے پاس جس کو لعنت کی گئی. اگر وہ لعنت کا اہل ہے تب تو اس کو لگ گئی لیکن اگر وہ لعنت کا اہل نہیں تو لوٹ کر اسی کے پاس چلی جاتی ہے جس نے لعنت کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ گولی اپنا کام بھی تمام کر دیتی ہے. اللہ بچائے اللہ اگر انسان کو غلط استعمال تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے ان تمام گناہوں سے جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے در فرمایا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب الرحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6376813